الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود به جناب محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيغا محمد وآل محمد. شبی شہادت ہے، اس سلسلے میں متعدد روایت ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کم سے کم دو روایتوں میں زیادہ مضبوط روایت اور زیادہ عمومی طور پر قبول کی جانے والی روایت 15 شوال کی شب کی روایت ہے. اس اعتبار سے کہ امام کی ذات وہ ذات ہے جس سے شیعت مکتب جعفری مشہور ہے، اور بالاخص اس مناسبت سے بھی کہ پوری دنیا شیعت ان امام کے نام گرامی سے منسوب ہے، اور بہت کم امکان ہے کہ اس وقت ان کی قبر مقدس کے اوپر ان کا کوئی چاہنے والا پہنچ پائے تعزیت پیش کرنے کے لیے، تسلیت پیش کرنے کے لیے. یہیں سے اپنے امام کے حضور تعزیت کا پیغام پہنچانا چاہیں گے، تسلیت کا پیغام پہنچانا چاہیں گے، اپنے امام کے حضور اظہار عقیدت کرنے کے لیے اور ان کے جد امجد کی شہادت کا پیغام پہنچانے کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہر امام کی زندگی میں کچھ خاص نکات ایسے ہوتے ہیں جس سے ان امام کی حیات طیبہ دوسرے ائمہ کی زندگی سے قدر مختلف ہو رہی ہوتی ہے، خاص موضوع بحث ہو جاتا ہے. امام کی حیات طیبہ کے عنوان سے، امام کی زندگی کے عنوان سے جو انتہائی اہم عناوین ہیں، اس میں امام کا اس خاص زمانے میں زندگی گزارنا ہے جب پورا دنیا اسلام ایک تبدیلی سے گزر رہا تھا. دنیا اسلام کے اندر آنے والی تبدیلی یہ تھی کہ بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا، بنی عباس کا دور شروع ہو رہا تھا. 100 سال کے بعد تقریباً دنیا اسلام ایک نئے حکمرانی کی طرف جا رہی تھی، اور ایسی حکمرانی کی طرف جا رہی تھی جس کا شروع میں نعرہ یہ تھا کہ وہ اہل بیت کا ساتھ دیں گے. جب بنی عباس حکومت پر آئے ہیں تو اکثر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اس امید میں تھے کہ شاید بنی عباس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دیں گے. بنی عباس نے بھی اپنے زمانے میں جب بنی امیہ کے خلاف، حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کیا، تقریباً 122 ہجرہ کے قریب، 132 ہجرہ میں یہ تبدیلی واقع ہوئی تھی. 132 ہجرہ میں بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی، بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی. بنی عباس نے تقریباً 10 سال پہلے اپنے کام کو آغاز کیا، اور اس موقع پر جو نعرہ لگایا وہ یہ تھا کہ جس پر اہل بیت راضی ہوں گے ہم اس کی حکومت کو قبول کریں گے. عربی میں جملہ استعمال کرتے ہیں الرضا لآل محمد، جس کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام راضی ہو جائیں گے. یہ نعرہ ایک مصنوعی نعرہ تھا, اہل بیت کے چاہنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگایا گیا تھا. کافی لوگ سمجھ گئے تھے, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو امید لگائے ہوئے تھے کہ شاید بنی عباس سے کچھ نتائج حاصل ہوں گے. معمولاً چھٹے امام کی حیات طیبہ پر جن لوگوں نے گفتگو کی ہے, اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے کہ اس تبدیلی کے زمانے میں اہل بیت کا طریقہ کار کیا تھا, اس تبدیلی کو کس طریقے سے دیکھ رہے تھے, اپنے ماننے والوں کو کیسے آگاہ کر رہے تھے. اس میں بہت سارے واقعات ہمارے پاس, بہت سارے شواہد دلائل ہیں. آج ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے. میرے ذہن میں دو اور اہم موضوع تھے اور میں ذہن کہہ رہا تھا کہ شاید اس کے اوپر گفتگو کرنا ہمارے لیے زیادہ مناسب رہے گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد. پہلا موضوع اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گویا ترجیحات کو سمجھنا ہے. کس چیز کو اولویت دے رہے تھے, کس چیز کو اہمیت دے رہے تھے. یعنی مثلاً میں اور آپ آج کے زمانے میں موجود ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ سیرت طیبہ سے جو کچھ ہم سیکھیں وہ آج کے زمانے کے لیے سیکھیں. آج کے زمانے میں اور آپ موجود ہیں, 12 ائمہ کی سیرت مثلاً ہمارے سامنے موجود ہے, کس سیرت کے اوپر عمل کریں. چوتھے امام کی سیرت واقعہ کربلا کے بعد کافی حد تک خاموش بیٹھنے اور بظاہر گوشہ نشین رہنے کی سیرت ہے. مثلاً دوسرے امام کی سیرت جو ظاہری طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے, وہ دشمن کے سامنے کم از کم ظاہری طور پر عرض کروں, جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں میدان کو چھوڑ دینا, جو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی اور اعتراضات کیے, مثال کے طور پر نامعقول اعتراضات. ساتویں امام کی سیرت یہ آتی ہے کہ دشمن کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں اور اگر برسوں جیل کے اندر زندگی گزارنی پڑے اس کو ترجیح دیتے ہیں. آٹھویں امام کی سیرت دشمن کے ساتھ ساتھ چلنے پر ہے, یہاں تک کہ ولایت عہدی کا تقریباً 2 سال کا دور گزارتے ہیں. ہمارے سامنے مثلاً کم از کم 11 ائمہ کی سیرت قطعاً موجود ہے. اگر ہم کہیں کہ 12 امام غیبت میں جانے کی وجہ سے ہم ان کی سیرت سے محروم ہو گئے, تو 11 اماموں کی سیرت موجود ہے, کون سی سیرت پہ عمل کریں. اگر ہم یہ فیصلہ کرنا چاہیں اور اس میں واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جد و جہد کریں, تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اہل بیت کی اولویت کیا ہے میدان کے اندر. سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں, پھر کیا چاہتے ہیں, اور پھر کیا چاہتے ہیں. کم سے کم اولویت میں پہلے دوسرے مراتب ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم دیکھیں, اگر پہلے پہ کام کر سکتے ہیں تو پہلے پہ کام کریں, اور اگر دوسرے پہ کام کر سکتے ہیں تو دوسرے پہ کام کریں, اور اگر وہ اولویت پہ بھی کام نہیں کر سکتے تو پھر ہم تیسری اولویت کے اوپر منتقل ہوں. پہلے ہم چند منٹ اس کے اوپر گفتگو آرائش پیش کریں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مکتب اور درسگاہ چھٹے امام کے حوالے سے مشہور ہے, اس درسگاہ میں کیا سکھایا جاتا تھا. بہت کچھ آپ نے اور ہم نے سنا ہے, وہ درسگاہ کی عظیم الشان درسگاہ تھی. اجمالی طور پر جانتے ہیں, تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں موضوعات کیا تھے جن کے اوپر امام تدریس فرماتے تھے, درس دیتے تھے, جس سے لوگ استفادہ کرتے تھے, تاکہ اس کے ذریعے سے بھی ہم یہ سمجھ پائیں کہ آج اگر ہم سکھانے کی کوشش کریں تو بچوں کو کیا سکھانے کی کوشش کریں. کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل یہ آئی ہوئی ہے کہ بچوں کی پروفیشنل لائف میں, خاص کر ایجوکیشن کے اندر, کس لائن کا انتخاب کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی غلطیاں اس میں اس موضوع کے اندر ہو رہی ہیں کہ ہم بچوں کے ایجوکیشن فیلڈ کے انتخاب میں بلنڈرز کر رہے ہیں, بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ امام کی درسگاہ میں سکھایا کیا جاتا تھا. میں پہلے موضوع کو جلد از جلد گزاروں گا تاکہ دوسرے موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر سکیں. بر دیگر درود بھیجے گا محمد وال محمد. پہلے موضوع پہ شروع کرتے ہیں کہ اہل بیت کی اولویت کیا ہے, کیوں اولویت کا سوال ابھرا مختلف سیرتوں کو دیکھتے ہوئے. پہلے امام کی اولویت کیا تھی, امام اول کی اولویت جو ہمیں اور آپ کو بار بار نظر آتی ہے وہ حکومت کا قیام ہے, حق کے ولایت امیر المومنین, اس کا حصول, غدیر کے اندر اعلان ہونے والے حق کا حصول. آیا چوتھے امام کی اولویت بھی یہی ہے؟ اگر چوتھے امام کی اولویت بھی یہی ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا, اور اگر ان کی اولویت کچھ اور ہے وہ اولویت کیا ہے. اگر ہم اس کے اوپر کام کر لیں تو ہمارے سامنے کچھ راستے بنتے ہیں. اچھا, کچھ جواب وہ ہیں جو بہت عمومی جواب ہیں, ان سے ہماری مشکل حل نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے اہل بیت کی پہلی اولویت انسانوں کی تربیت ہے, ہاں یہ جواب بالکل صحیح جواب ہے, پہلی اولویت اہل بیت کی وہی ہے جو انبیاء کی اولویت تھی. انبیاء کی پرائرٹی, پہلی پرائرٹی کیا تھی؟ پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ انسانوں کی تربیت ہو, انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سمت بنے, خدا و متعال کی سمت بنے. یہ وہ خدا و متعال تک پہنچانا چاہتے تھے انسانوں کو تربیت کے ذریعے سے, تزکیے کے ذریعے سے. یہ لیکن یہ اتنا مجموعی کلی ہدف ہے کہ اس سے ہماری کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی. آج کے زمانے کے لیے ہم نے کس راستے پر چلنا ہے, صرف یہ کلی ہدف جاننے سے حل نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر اگر کسی سے کوئی کہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ کیا قربتاً اللہ, اس سے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا کرتا ہے. قربتاً اللہ دس چیزوں میں حاصل ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ جاننے کے لیے اور سوالات کرنے پڑتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کر رہے ہو. تو مجموعی ہدف تو یہی ہے کہ انسانوں کی تربیت ہو, لیکن انسانوں کی تربیت میں کس انسٹرومنٹ کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا کس امام نے؟ پہلے امام کی سیرت میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ کام ولایت اور حکومت کی تشکیل پر ہے. یعنی کیا امیر المومنین نے اس بات کو ترجیح دی کہ خلافت کسی کے بھی ہاتھ میں ہو وہ تجویز کریں؟ کیا اس کو ترجیح دی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ایسا نہیں ہوا. امیر المومنین نے باقاعدہ جدوجہد کی کہ ولایت حکومت قائم ہو, اور انہوں نے اس کے لیے مقابلہ بھی کیا. ہاں اگر کسی موقع پر مثال کے طور پر رسول خدا کے کفن و دفن سے ٹکرایا تو انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی, بلکہ رسول خدا کے غسل کو ترجیح دی. وہ سقیفہ تشریف نہیں لے گئے حکومت کے معاملے کو طے کرنے کے لیے. تو مثلا اولویت امیر المومنین کی امامت کے دور میں طے ہوتی ہے. امیر المومنین کے دور امامت میں پہلی اولویت اہل بیت کی حکومت کا تشکیل پانا ہے. اس موقع پر درس و تدریس اتنا اولویت نہیں رکھ پا رہا ہے. اس کے بعد دوسری اولویت کیا ہے؟ مثلا آیا دوسرے امام کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے؟ بظاہر دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ جب امام اول کی شہادت ہوتی ہے مولا امیر المومنین کی تو امام دوم کی حکومت قائم ہوتی ہے. 6 مہینے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, بعد میں ان خاص حالات کے اندر امیر شام حاکم ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے 6ٹے امام کی اولویت کیا ہے. آیا 6ٹے امام نے حکومت کی تشکیلی کے لیے کام کیا ہے؟ تو ہم ایک موقع پر احساس یوں کرتے ہیں کہ شاید نہیں چاہتے تھے کام کریں. اس میں بہت سارے واقعات ہیں, ہم ان تمام واقعات کو پیش کرنا چاہیں تو گھنٹہ پھر اسی کے اوپر لگ جائے گا, لیکن صرف اشارتاً عرض کر دوں کہ بنی عباس کے حکمرانوں میں سپہ سالاروں کے اندر ابو سلمہ خلال موجود ہے, ابو مسلم خراسانی موجود ہے. ان دونوں نے 6ٹے امام کو دعوت دی کہ ہم ہیں تو بنی عباس کے, لیکن اگر آپ حکومت پر آنا چاہیں تو ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں. امام نے رد کر دیا, فرمایا نہیں ہم نہیں کریں گے. کوئی اس واقعے کو جب سنتا ہے تو سمجھتا ہے جیسے 6ٹے امام کی اولویت میں حکومت کی تشکیل نہیں ہے. اگر حکومت کی تشکیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ پہلا ہمارا جواب تو یہ ہے کہ حکومت کی تشکیل ہدف ہے, لیکن کس صورت میں؟ جب لوگ بھی ساتھ دیں. گردنوں پہ شمشیر رکھ کر حکومت نہیں بنانا چاہتے, مولا امیر المومنین بھی نہیں بنانا چاہتے. لہذا جب خلیفہ اول کی حکومت قائم ہوئی تو مولا امیر المومنین نے شمشیر کے ذریعے سے لوگوں سے حکومت نہیں بنوائی, لوگوں کو موقع دیا کہ وہ ٹھیک ہے اگر غلط بھی کر رہے ہیں تو سیکھیں, اور 3 غلطیاں کرنے کے بعد بلاخر ان کا دماغ ٹھکانے آیا اور انہوں نے خود مولا امیر المومنین کے پاس آ کر کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت قائم ہو. تو ہم سمجھتے ہیں پہلی اولویت تو یہی ہے کہ حکومت تشکیل پائے. اچھا اہل بیت حکومت کو اولویت کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت صالحین کے ہاتھ میں ہو تو معاشرے کے ہر پہلو کے اوپر اصلاح کا عمل جاری ہو جاتا ہے, اور اگر حکومت گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو پھر معاشرے کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہماری اور آپ کی مثال بہترین مثال ہے. غیر صالح لوگوں کے ہاتھ میں جب اقتدار ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کامیابی کیا کرنی پڑتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کامیابی ہوتی ہے جوان نماز میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یہ ہماری زیادہ سے زیادہ کامیابی ہے. مجلس کے اندر لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کوئی پوچھے معاشرے کے اندر عدل و انصاف تو کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے چونکہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اصل اہل بیت کی اولویت اس خاطر پہلے اقتدار کو قائم کرنا ہے, اقتدار صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہو. اور خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ قصص کے اندر بھی اور مختلف اور جگہوں پر بھی کہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم زمین کو صالح بندوں کے ہاتھ میں دیں گے. تو پہلی اولویت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صالح حکومت تشکیل پانا ہے, لیکن یہ صالح حکومت ایسی حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں لوگ چاہتے ہوں کہ تشکیل پائے, نہ کہ وہ شمشیر گردن پہ رکھیں. اب آئیے, اگر اس کا امکان نہ رہے تو دوسری اولویت کیا ہے؟ پہلی اولویت تو یہی ہے امیر المومنین کی زندگی میں جو اولویت حاکم ہے, امام دوم کی زندگی میں یہی اولویت حاکم ہے. 6 مہینے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی رہی ہے, حکومت بھی چلی ہے.
امام سیبون کے حکومت میں، دور امامت میں، سید الشہداء کے زمانے میں علنن قیام فرماتے ہیں، علنن جد و جہد کرتے ہیں، یزید کے مقابلے میں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِالرَّاعِنْ مِثْلَ يَزِيد۔ اس کا مطلب ہے مسلسل اہل بیت کی اولویت یہ ہے صالح حکومت تشکیل پائے۔ اب دوسرا سوال، اگر صالح حکومت تشکیل پانے کا امکان نہ رہے تب اولویت کیا ہے؟ ہاں، تب اولویت یہ ہے کہ ایسے لوگ تشکیل پائیں جن کے ذریعے سے بعد میں صالح حکومت کا قیام ممکن ہو سکے۔ یہ وہ دوسری اولویت ہے جس کے بعد تمام آئمہ اطہار علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ چند شواہد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بعض اوقات میں یہ احساس کرنے لگتا ہوں کہ شاید اتنی زیادہ بنیادی گفتگو کی یہاں پہ ضرورت نہ رہے، مجھے احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید اتنی زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ مرنے سے پہلے انسان کو کچھ نہ کچھ بول دینا چاہیے، جو اس کے دل میں ہے کہیں نہ کہیں نکال دینا چاہیے، نہیں معلوم مرنے کے بعد شاید کسی کے کام آ جائے گا اور آپ میں سے چند لوگوں کے یقیناً کام آئے گا، اس لیے میں اس مشکل کو گزارنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ تو پہلی اولویت یہ تھی کہ حکومت صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہو، اور اگر حکومت صالح لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہو تو دوسری اولویت کیا ہے؟ لوگوں کی تربیت جو بعد میں صالح حکومت قائم کریں۔ اب چوتھے امام کا سکوت سمجھ میں آتا ہے، کیوں چوتھے امام نے سکوت اختیار کیا؟ اس وقت صالح حکومت کے قیام کا کوئی امکان نہیں تھا، اگر میدان میں تشریف لاتے تب بھی صالح حکومت نہیں بنتی، سب شہید ہو جاتے، ہدف حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حتیٰ چھٹے امام نے جب ان کو پیشکش ہوئی کہ آپ حکومت کو ہاتھ میں لیں، فرمایا ہم نہیں لیں گے، کیوں؟ ان کو پتا تھا صالح حکومت کے قیام کا موقع نہیں ہے، اگر حکومت پر آ بھی جائیں گے، جو نہیں آنا تھا وہ در حقیقت ایک حربہ تھا ان دونوں سے پیسہ لاروں کا، وہ ان کی ایک چال تھی کہ امام کو سامنے لے کر آئیں بعد میں شہید کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امام نے منع کیا، جانتے تھے اگر آ بھی جائے ہم حکومت نہیں بنا پائیں گے، کیوں؟ اقتدار غیر صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اقتدار غیر صالح لوگوں کے ہاتھ میں۔ تو پہلا عمل، پہلی اولویت صالح حکومت کا قیام، اگر نہ ہو صالح انسانوں کا قیام جو بعد میں اچھی حکومت قائم کریں۔ چوتھے امام نے اس کے اوپر جدوجہد فرمائی۔ ایک چیز جو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ ہم اہل بیت کی جدوجہد کو نسلوں میں نہیں دیکھتے، سالوں میں دیکھتے ہیں۔ ہم کسی ایک واقعے کو دیکھتے ہیں اور اس واقعے کے ذریعے سے جدوجہد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کون سی جدوجہد؟ جو 11 نسلوں کے اوپر چلی ہے۔ ایک دفعہ آدمی، ہمارا اور آپ کا جیسا آدمی ہوتا ہے، صبح کو گھر سے نکلتا ہے، سوتا ہے، آج صبح، آج دوپہر، آج شام میں نے کیا کرنا ہے، بس۔ اور کوئی ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے اس سال میں نے کیا کرنا ہے۔ بہت کوئی عقل مند ہوتا ہے تو سوچتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ غیر معمولی عقل مند انسان چاہیے جو یہ سوچے کہ میری 5 نسلوں نے کیا کرنا ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو 12 نسلوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ امیر المومنین یہ نہیں سوچ رہے میں نے اس سال کیا کرنا ہے، 10 سال میں کیا کرنا ہے، 50 سال میں کیا کرنا ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہماری 12 نسلوں نے کیا کرنا ہے۔ 12 نسلوں کے اوپر محیط ایک منصوبہ ہے، لہذا جب وہ منصوبہ آگے بڑھا اور سید الشہداء کی شہادت ہوئی، ثابت ہو گیا کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے، اس منصوبے کو بہت لمبی مدت کے منصوبے میں تبدیل کیا گیا۔ کتنی لمبی مدت کا منصوبہ؟ ہمارے خیال میں 100 سالہ منصوبہ۔ 61 ہجرا پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی کو کم از کم 100 سال کے اوپر پیش کیا۔ چوتھے امام نے مکمل سکوت اختیار کیا، چند لوگوں کو تشکیل دیا۔ پانچویں امام نے ان چند لوگوں کے ذریعے سے ایک درسگاہ بنائی۔ پھر چھٹے امام نے اس عظیم الشان درسگاہ کے ذریعے سے اور بہت بڑی درسگاہ بنائی، یہاں تک کہ حکومت کو احساس ہوا کہ اگر اس طرح یہ درسگاہیں چلتی رہیں تو ہم نہیں جیت پائیں گے ان سے۔ انہوں نے چھٹے امام کے آخری ادوار میں تقیہ کا دور شروع کیا۔ اب بھی شیعوں کی طاقت کم نہ کر سکے تو ساتویں امام کو زندان میں ڈال دیا تاکہ ان کی طاقت ختم ہو جائے، اور جب دیکھا پھر بھی طاقت ختم نہیں ہو سکی تو ایک سازش کی، وہ یہ کہ ہم آٹھویں امام کو حکومت میں شامل کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے 61 ہجرا کے بعد کم از کم 100 سال کا ایک منصوبہ بنایا، اور اس 100 سالہ منصوبے میں چھٹے امام کا دور اس جگہ پہنچ رہا ہے جب لوگوں کو تربیت آخری مرحلے میں ڈالنی ہے، آخری مرحلے کی تربیت دینی ہے، ایسی تربیت دینی ہے جس کے بعد وہ اسلام کے تمام حقائق سے آشنا ہو سکیں۔ بس اگر ہم سے کوئی پوچھے اہل بیت کی اولویتیں کیا ہیں، پہلی اولویت اگر صالح لوگ موجود ہیں تو صالح حکومت کا قیام، دوسری اولویت اگر صالح لوگ موجود نہیں ہیں تو صالح انسانوں کی تربیت پر کوشش کرنا۔ اب اسی میں ذرا سا آگے بڑھ جائی تو دوسرے بحث سے ہمارا رب بنتا ہے، جب صالح انسانوں کی تربیت شروع کریں تو یہ تربیت کیسے ہوتی ہے، کیسے صالح انسانوں کی تربیت ہوتی ہے؟ تو اس میں دو تین نکات ہمارے خیال میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جیسے میں اور آپ معاشرے میں عمل شروع کرتے ہیں کہ صالح انسان تشکیل دیں، یہ عمل کیسے انجام پاتا ہے، اس عمل کی بنیادی عناصر کیا ہے؟ ہمارے خیال میں اس میں پہلا عنصر، سب سے اہم عنصر، اپنی ذات کے ذریعے بہترین کردار کو معاشرے کے سامنے پیش کرنا۔ جب بھی آپ صالح معاشرہ تشکیل دینے کی طرف جائیں گے، صالح انسان بنانے کی کوشش کریں گے، پہلا کام جو آپ کو کرنا پڑے گا اپنے کردار کے اندر مکمل اصلاح نافذ کر دینا۔ اگر دعوت دینے والے کے اندر کردار میں ذرا سی بھی خامی رہی تو صالح معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا، پھر معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ بس وہ چیز یہاں پر مکمل ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا کردار، عظیم الشان کردار، کامل ترین کردار، اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دوسرا عمل، لوگوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا تاکہ لوگ سمٹ کر آئیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہم السلام فلاحی کاموں کے اندر پیش تھے، ہمیشہ تمام ادوار کے اندر، مگر یہ کہ زندان کے اندر ہو، تمام ادوار میں اہل بیت اطہار علیہم السلام نے فلاحی کاموں کو انجام دیا۔ کیوں فلاحی کاموں کو انجام دیا؟ اس سے ہٹ کر کہ یہ عبادت ہے، مستقل ایک عبادت ہے، ہدف سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیا جائے تاکہ ان کے اندر اسلام کو سمجھنے کی طاقت بن سکے۔ ایک انسان کو اگر مشکلات میں چھوڑ دیا جائے، میں اپنی آپ کی مثال عرض کروں گا، معاشرے کے اندر فرض فرمائیے یہ مسجد ہے، ہم یہاں پہ جماعت کی نماز کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ مشکلات میں پس رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں تمہاری مشکلات سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں صرف جماعت کرنی ہے، جماعت میں آؤ اور جاؤ۔ آئے اہل بیت کی دعوت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اہل بیت کی دعوت کیا ہے؟ اہل بیت کی دعوت یہ کہ ہم تمہیں جماعت میں بھی بلائیں گے، تمہاری مشکلات میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری سختیوں میں بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، راتوں کو نکلیں گے تمہاری عزت محفوظ کرتے ہوئے، تمہاری شکم کو بھرنے کا سامان فراہم کریں گے۔ یہ اہل بیت کی دعوت ہے۔ بس جب صالح لوگوں کا قیام کرنے لگتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے کردار میں بہترین کردار پیش کرنا۔ نمبر دو، فلاحی عمل کے ذریعے سے، فلاحی اور لوگوں کی بہبود کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو، دلوں کو جیت لینا، ان کو دعوت دینا۔ تیسری بات، علم کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر دینا، علم کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا۔ آج ہم اور آپ اس دنیا میں جہاں ہر روز ایک نئی فکر ہے، ہر روز ایک نیا منصوبہ ہے، ہر روز ایک نئی آئیڈیالوجی بن رہی ہے، اور خاص کر آج کے زمانے میں جو انتہائی حساس زمانہ ہے کئی صدیوں کے اندر، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹلزم میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اپنی آخری سرحدوں کے اوپر ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر، یہ نسل بہت عجیب نسل ہے، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر 80 سال تک حاکمیت دکھانے والی کمیونزم کو شکست کھاتے دیکھا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی نسل کے اندر تقریباً 200 سال سے حاکم سرمایہ دارانہ نظام کو شکست کھاتے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دنیا کسی نئی فکر کی تلاش میں جائے گی، دنیا جب مصیبتوں میں پڑے گی تو وہ کمیونزم کو دوبارہ ٹرائی نہیں کریں گے، وہ کیپیٹلزم کی طرف دوبارہ نہیں جانا چاہیں گے۔ بہترین موقع ہے ایک آپشن دینے کا جس کے اندر ان کو یہ پتا چل سکے کہ ان کو کیا کام انجام دینا۔ یہ وہ عمل ہے جو علم کے ذریعے سے انجام پاتا ہے۔ اہل بیت نے اپنے کردار کو پیش کیا، فلاحی عمل کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا، اور اس حساس موقع پر جب حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف تبدیل ہو رہی تھی، اپنی فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ ایسا نہیں محترم، ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں، تمام تر خرابیوں کے باوجود بہت اچھے دور میں ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں جتنے بھی پہلے سے بنے ہوئے نظام، مصنوعی نظام تھے، ان سب کی جڑیں ہلی ہوئی ہیں، فکری اعتبار سے ہل چکے ہیں، آئیڈیالوجی کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں، معاشیات جس کو یہ لوگ کہتے تھے اس میں ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اس میں ان کی شکست مکمل سامنے آ گئی ہے۔ یہ جتنا کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس وقت، مثال کے طور پر کبھی آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ بیل آؤٹ پلان دے رہا ہے، کبھی آپ یورپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بینکوں کو نیشنلائز کر رہے ہیں، یا وہ کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بینکوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب کا سب کیپیٹلسٹ نظام کی شکست کو بہت اچھی طرح دکھا رہا ہے۔ کسی کیپیٹلسٹ نظام کے اندر بیل آؤٹ پلان کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یعنی اس وقت وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جس فکر کے اوپر ہم 200 سال سے فخر کر رہے تھے کہ ہماری فکر صحیح ہے، در حقیقت یہ فکر غلط تھی۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اب کوئی ہے جو آ کر کہہ رہا ہو فری مارکیٹ ہونی چاہیے؟ اب فری مارکیٹ کا نعرہ کوئی کیوں نہیں لگا رہا؟ یہ لوگ 200 سال سے لوگوں کے کانوں میں رس گھول رہے تھے کہ ہمیں فری مارکیٹ ملنی چاہیے، اور اگر فری مارکیٹ ہو تو دنیا کے ساری مسائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر تو سب کو فلاح و بہبود مل جاتی ہے اور پراسپیرٹی ہوتی ہے۔ اب کوئی فری مارکیٹ کیوں نہیں بول رہا؟ اب کیوں ساری دنیا سے اس بات کے اوپر بوجھ لگا رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں انہیں بینکوں کو، ڈوبتے ہوئے بینکوں کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کی انٹرفرنس کرنی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ کہ سرمایہ دار نظام شکست کھا چکا ہے۔ اب سوال صرف ایک ہے، کیا ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ دینے کے لیے علم ہے؟ اس حساس موقع پر جب حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف تبدیل ہو رہی تھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حکومتوں کی کشمکش میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے علم دیا لوگوں کو۔ کیوں علم دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس اصلی آپشن کون سا آپشن ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم نہ پھنسو بنی امیہ اور بنی عباس کے اندر، اصلی فکر وہ دین اسلام ہے جو نہ بنی امیہ کے پاس ہے نہ بنی عباس کے پاس ہے۔ میں اس لحاظ سے 30 سال پہلے بننے والی ایران کی اسلامی حکومت کو، جس نے شیعت کے پیغام کو دینے کی کوشش کی، خدا متعال کی طرف سے بالکل صحیح جگہ پر غیر معمولی معجزہ سمجھتا ہوں کہ خدا متعال نے 30 سال پہلے 1980 کے نزدیک، جبکہ 10 سال کے بعد کمیونزم نے شکست کھانی تھی اور اس کے 20 سال کے بعد سرمایہ دارانہ نظام نے شکست کھانی تھی، خدا نے اس سے کچھ وقت پہلے اسلامی نظام کو قائم کر دیا تاکہ پوری دنیا کے سامنے آپشن آئے کہ اب جبکہ کمیونزم شکست کھا چکا، سرمایہ دارانہ نظام شکست کھا چکا، اب بتاؤ اصلی فکر کون سی ہے جس کو لینا چاہتے ہو؟ آج آپ پٹی ہوئی فکر کو دوبارہ ٹرائی کرنا چاہتے ہو، یا ایک صحیح فکر کی طرف جانا چاہتے ہو جو اسلام ہے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا ہے؟ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے عراق کے اندر پیش آنے والے حالات، جس میں سید الشہداء کا نام پوری دنیا میں پہنچ گیا، عراق میں پیش آنے والی شہادتیں جن کے ذریعے سے امیر المومنین کا نام دنیا تک پہنچ گیا، یہ سب گویا خدا کا ایک منصوبہ تھا کہ جب ساری عمارتیں گر رہی ہوں اس وقت علی کا نام پوری دنیا تک پہنچ جائے، اس وقت سید الشہداء کا نام پوری دنیا تک پہنچے، اور اس وقت ایک بنی ہوئی حکومت جس نے 30 سال مقابلہ کیا اور لوگوں کے سامنے آئے کہ یہ دیکھو تمہارے نظام شکست کھا گئے، اور ایک اور نظام موجود ہے جو 30 سال سے ان تمام مصیبتوں کے باوجود اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے۔ خدا نمتال انشاءاللہ اس سے زیادہ کامیابی ہمیں اور آپ کو دیکھنا نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس اہل بیت نے کیا اولویت دی؟ پہلے ایک حکومت تشکیل پانا، اور اگر حکومت تشکیل نہیں پا سکی تو صالح انسان بنانا۔ وہ جو صالح انسان بننے کا عمل ہے وہ کیسے ہوگا؟ دعوت دینے والے کے کردار سے۔ نمبر 2، دعوت دینے والے کا فلاح و بہبود کا عمل۔ نمبر 3، دعوت دینے والے کا علم، جو علم کے ذریعے لوگوں کو ثابت کرے کہ جو ہم دینا چاہتے ہیں یہ بہترین حل ہے۔ اب اس علم کے سائے میں اہل بیت نے درسگاہیں تشکیل دی، پوری دنیا کے ماہرین فن کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی گئی کہ اگر تمہارے پاس کوئی الجھن ہے، کوئی مشکل ہے، تو وہی جو سلونی سلونی کا ممبر تھا وہ چھٹے امام کی صورت میں نافذ ہو گیا۔ دعوت دے دی گئی، لوگ آنا شروع ہو گئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں وہ چند پوائنٹس عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام اس درسگاہ میں کیا سکھا رہے تھے۔ اگر میں اور آپ اس موضوع پر کام کر لیں کہ امام کیا سکھا رہے تھے اور واقعاً اس کے اوپر محنت ہو جائے، تب ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو شاید صحیح جگہوں پہ نہیں بھیج رہے ہیں تعلیمی لحاظ سے۔ چند پوائنٹس کی صورت میں یہ دیکھتے ہیں، چھٹے امام اس حساس موقع پر جب حکومت تبدیل ہو رہی ہے، لوگ اسلام کی طلب کر رہے ہیں، امام اپنی درسگاہ کے ذریعے سے کیا چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہ تھوڑا سا رک کر یہ دیکھیے ہم اس وقت اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں, نظام ختم ہو رہے ہیں, نئے نظام کی طلب لوگوں کے اندر بڑھ رہی ہے, ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے فیلڈ کی وہ کون سی ہیں, کن فیلڈز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے؟ مثال کے طور پر میں نہیں کہہ رہا 1, 2, 3, لیکن ٹاپ 3 جو ہو سکتی ہیں, مثال کے طور پر کمپیوٹرز ہے جس میں کمیونیکیشن بھی شامل ہے, اور اس میں آئی ٹی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی. نمبر 2 مینجمنٹ, البتہ 2 کا مطلب سیکنڈ رکھنا نہیں ہے, ٹاپ 3 فیلڈز کو ہم کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ہمارے پاس کمیونیکیشن ہے, دوسرا ہمارے پاس مینجمنٹ ہے, اور تیسرا ہمارے پاس اکاؤنٹنسی ہے. میرے خیال میں آپ لوگ بھی شاید اتفاق کریں گے کہ اگر ٹاپ 3 فیلڈز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو یہی فیلڈز ہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر سب سے زیادہ حاکم ہیں. اب اپنے آپ سے ایک بات پوچھیے گا, اگر اہل بیت اس زمانے میں ہوتے تو کیا ماننے والوں کو یہی 3 فیلڈ سکھاتے, ٹاپ پر یہی سکھاتے؟ ہاں یہ سوال صحیح نہیں ہے کہ سکھاتے یا نہیں سکھاتے, شاید سکھاتے, لیکن کیا ٹاپ 3 فیلڈز یہی رکھتے؟ یعنی شیعہ بہترین بچوں سے کہتے تم آئی ٹی میں جاؤ, ایم بی اے کرو, یا تم سی اے کرو, اے سی سی اے کرو, یہ کہتے, یا وہ کسی اور فیلڈ میں بھیجتے؟ اور اگر وہ کسی اور فیلڈ میں بھیجتے تو میں اور آپ اس فیلڈ میں اپنے بچے کیوں نہیں بھیج رہے؟ اچھا اب اس فرضیے کے اوپر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اگر اہل بیت آج کے دور میں ہوتے تو بہترین ذہن کہاں بھیجتے, بہترین ذہن کہاں بھیجتے؟ میرا اپنا خیال ہے, اگر اہل اب بجائے کہ میں یہاں پر اپنا خیال پیش کروں, پہلے چھٹے امام کی سیرت کو دیکھ لیتے ہیں. چھٹے امام کے سامنے حکومت تبدیل ہو رہی ہے, بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف لوگ جا رہے ہیں, حکومت کی تبدیلی میں امام کو درس دینے کا موقع ملا ہے. اب اپنے آپ سے پوچھے گا, امام نے جو درس دیے سب سے زیادہ روایتیں کس موضوع پہ دی ہیں؟ اب یہاں پر میں علوم کی کیٹیگریز بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کچھ علوم وہ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے میری اور آپ کی مادی زندگی میں وسیلہ بننا, وہ ہماری اور آپ کی مادی زندگی کو, میٹیریل لائف کو مینج کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ علوم وہ ہوتے ہیں جو مادی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ایجاد کیے جاتے ہیں. 2 کی مثال پہلے دیتا چلیں تاکہ پھر بعد میں مشکل نہ ہو. مثلا خود اپنے آپ سے سوچئے گا کہ کچھ آپ کے پاس پریکٹیکل سائنسز ہیں, مثلا فزکس, کیمسٹری, جس کا تھیوریٹیکل حصہ بھی ہے, جس سے نئی چیزیں بن رہی ہیں, ٹیکنالوجی گرو کر رہی ہے, جس کو ہم لوگ ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں. ایک ٹیکنالوجی ہے, اور ایک ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد آپ کا اس ٹیکنالوجی کے ریزلٹ کو مینٹین کرنا ہے. یہ جو 3 فیلڈز رائج ہیں, اس میں آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے, اور اکاؤنٹنسی اور مینجمنٹ اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں سوسائٹی بن رہی ہے, اس کو مینج کرنے کی ایک کوشش ہے. آیا اہل بیت کی ٹاپ پرائرٹی یہی 3 ہیں؟ آیا چھٹے امام جو تدریس فرما رہے تھے اس میں سب سے زیادہ روایتیں اس زمانے کی ٹیکنالوجی پر تھیں؟ ہاں کیمسٹری بھی تھی, لیکن اگر کل روایات کا کاؤنٹ کریں تو 5% بھی نہیں ہے. کوئی ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہوں گے, مثلا فلکیات کے بارے میں بتا رہے تھے, جیسے کہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے, شاید نام اس کا بہت اچھا نہیں چنا گیا, سپر مین ان اسلام, مجھے نام اس کا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن بہرحال کتاب اچھی کتاب ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ چھٹے امام نے دنیا بھر کے سائنسز کو ترقی دینے کے لیے کیا کچھ ارشاد فرمایا. لیکن اس پوری کتاب کی ساری روایتوں کو جمع کریں جو مختلف سائنسز پر ہیں, تو امام کی ساری روایتوں کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے امام نے مجموعی طور پر جو کچھ سائنسز کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ ان کے کل فرمودات کا 10% بھی نہیں ہے. ایک علم کو اگر لیں گے تو 1% بھی نہیں بنے گا. مثلا فلکیات پر جو کچھ بولا کل روایات کا 1% بھی نہیں ہے. کیمسٹری پہ جو کچھ بولا وہ 1% بھی نہیں ہے. اب اپنے آپ سے پوچھے گا, اس کا مطلب ہے پریکٹیکل سائنسز پر اور سوسائٹی کو مینج کرنے کے سائنسز پر انہوں نے بہت زیادہ ارشادات نہیں فرمائے. پھر اصل میں فرمایا کیا ہے, کس چیز کے اوپر توجہ دی ہے؟ جب آپ اس موضوع کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں گے امام کی پرائیورٹی کے اندر آئی ٹی نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, اکاؤنٹنسی نہیں ہے، ان کی ٹاپ پرائرٹی آپ اگر دیکھیں گے عقائد، بنیادی عقائد، بلیفس، لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ ٹاپ پرائرٹی ہے امام کی. ہمارے کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی ٹاپ پرائرٹی عقائد ہے؟ میرے خیال میں کسی کی بھی نہیں ہے. میں مولانا فیاض صاحب کے سامنے جسارت نہ کروں، لیکن میرے خیال میں شاید مدرسوں کی بھی ٹاپ پرائرٹی عقائد نہیں ہے. شاید اس وجہ سے کہ پہلے سے عقیدے میں پختہ ہوں گے، لیکن بہرحال سوسائٹی میں سکھانے کے لیے عقائد کسی کی بھی ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جس کے اوپر اہل بیت نے انتہائی توجہ دی وہ اخلاقیات ہے. آپ روایتوں کا اگر ریشو جاننے کی کوشش کریں، سب سے زیادہ روایات آپ کو عقیدے کے اوپر مل رہی ہیں، اخلاقیات پہ مل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ فقہ کے اوپر مل رہی ہیں. اب اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ کون سے سائنسز ہیں جو امام چھٹے امام اپنی درسگاہ میں سکھا رہے ہیں؟ کیمسٹری بہت کم ہے، فزکس بہت کم ہے، فلکیات انتہائی کم ہے، جس کو ہم آج کے زمانے میں IT کہہ پائیں وہ بہت کم ہے، سوسائٹی کی مینجمنٹ جس کو آج کے دور میں مینجمنٹ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹنسی کے ذریعے سے اور MBA کے ذریعے سے، وہ انتہائی کم ہے. جو وہ کام کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا انسانوں کو انسان بنانے کے اوپر ہے، یہ ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے. آیا اہل بیت سائنس کے مخالف ہیں؟ نہیں، مخالف نہیں ہیں، اولویت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. پہلی اولویت کس چیز کو ہے؟ انسانوں کو انسان بنانا، انسانوں کو فکر کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، اور ان کے احکام کے ذریعے سے صحیح انسانوں کے اندر تبدیل کرنا. اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہو جائے تو بہت ساری چیزیں خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کے لیے پھر ہمیں باقی سائنسز سے مدد لینی ہوگی، لیکن بنیادیں وہیں سے فراہم ہو جائیں گی. میں ذرا سی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر، یوں ہی آپ کے ذہن کو نزدیک کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اس وقت مثال کے طور پر مشکلات میں سے ایک مشکل میری اور آپ کی الیکٹریسٹی ہے. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری مشکلات، ہماری زندگی مشکلات میں آئی ہوئی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا، آیا حقیقتاً بجلی کا نہ ہونا ہمارے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یا وجوہات کہیں اور پر ہیں؟ مثلا میرا اپنا یہ خیال ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہماری اور ہمارے حکام کی غیر ذمہ داری ہے. ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. اگر ہم ذمہ دار ہوتے، حکام اور ہم سب ملا کر، تو قطعاً اپنے معاشرے کی اس مشکل کو آسانی سے حل کر سکتے تھے. ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ذمہ داری کیسے زندہ ہوتی ہے انسانوں کے اندر؟ یہ ذمہ داری صرف اس احساس کے ذریعے زندہ ہوتی ہے جو انسان اپنے اندر احساس کرتا ہے. آپ نہیں آئیں گے مسجد کی کسی ایک دیوار کے اوپر کھرونچا لگانے کی کوشش کریں، کیوں؟ آپ کو احساس ہے یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اس کو تباہ نہیں کرنا چاہیں گے. آپ یہاں پہ نجاست نہیں پھیلائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نجاست پھیلانا حرام ہے. اگر پوری دنیا کے بارے میں آپ کا ویو اسی طرح ہو جائے تو کیا دنیا اتنی خراب ہوگی جتنی اس وقت ہے؟ اس وقت ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل پولیوژن ہے، آلودگی ہے. آیا آلودگی اس وجہ سے ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یا آلودگی اس وجہ سے ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ ایکچولی ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے. میں جتنا زیادہ دیکھتا ہوں سوسائٹی کی مشکلات کو، مثال کے طور پر غربت ہماری مشکل ہے، آیا غربت اس وجہ سے ہے کہ معاشرے میں پیسہ نہیں ہے؟ پیسہ بے تحاشا ہے، پھر غربت کیوں ہے ہمارے پاس؟ ظلم کی وجہ سے، لوگوں کی طبیعت کے اندر ظلم ہے. اس وجہ سے 20% کے پاس 80% دولت ہے اور 80% 20% کے اوپر گزارا کر رہا ہے. جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے سوسائٹی کی اصلی مشکل ٹیکنالوجی سے حل نہیں ہو رہی ہے، سوسائٹی کی اصلی مشکل انسانوں کی تربیت سے حل ہوگی. اور یہ میری اور آپ کی پرائیورٹی میں نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ٹاپ پرائیورٹی کے اندر یہی ہے. اگر یہ نقطہ میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اور ہم اور آپ اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں چھوٹی چھوٹی مشکلات نپٹانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. پھر مثلا اپنے طور پہ سمجھتا ہوں پوری سوسائٹی کی مشکلوں میں سے ایک مشکل یہاں کی صفائی کی خراب حالت ہے. ایک روایت چاہیے صرف مشکل کو حل کرنے کے لیے، ایک روایت پر یقین چاہیے. کس روایت پر؟ النظافت من الایمان، النظافت نصف الایمان. دو تین روایتیں ہیں ہمارے پاس، کوئی ایک روایت لے لے اور اس پر یقین کر لے، سمجھ لیجیے سوسائٹی کی صفائی کے معاملے میں آدھی مشکل یوں ہی حل ہو گئی ہے. کتنی ہی مشکلات ہیں سوسائٹی کے اندر جو صرف اس وجہ سے حل ہو رہی ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات پر توجہ نہیں دی. اور میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، غربت کا معاملہ، بد امنی یا نامنی کا معاملہ، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش کا ہونا، یہ تمام کی تمام اس وجہ سے ہے کہ انسان اچھے انسان نہیں ہے، نہ کہ ٹیکنالوجی کی کوئی کمی ہے. ٹیکنالوجی آپ کتنی سطح کے اوپر پہنچا دیں، مشکل اپنی جگہ پر باقی ہے. اب اہل بیت کی پرائیورٹی سمجھ میں آتی ہے؟ اہل بیت کی ٹاپ پرائیورٹی انسانوں کو انسان بنانا ہے. اگر یہ کام انجام پا جائے باقی معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا، باقی کوئی مشکل نہیں ہمارے پاس. خوبصورتی یہ ہے کہ خدا متعالی نے مسلسل قرآن کریم میں وعدے کیے ہوئے ہیں کہ تم اس پہلو کو صحیح کر لو، باقی سب کا سب ہم خود بخود صحیح کر دیں گے. فرماتا ہے ایک جامع آئے کریمہ کے اندر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیں گے. اب سمجھ آ رہے کہ چھٹے امام کیا چاہ رہے ہیں؟ امام چاہ رہے ہیں لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، باقی مشکلات کا کیا ہوگا؟ باقی مشکلات خدا نے وعدہ کیا خود بخود حل ہوں گی. کوئی کہے خود بخود حل ہوں گی معجزے سے، نہیں، معجزہ نہیں ہے، یہ میکانزم بہت واضح ہے. اگر ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، پھر یہ گندگی نہیں پھیلائیں گے، اپنے معاشرے کو صاف رکھیں گے، ان کے دل ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے، یہ ظلم نہیں کریں گے، عدل کریں گے، خود بخود ان کی زندگی بھلائی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی، خود بخود معاشرے کے اندر اصلاح آنا شروع ہو جائے گی. یہ میکانزم بہت واضح ہے. چھٹے امام چاہتے ہیں لوگ اس کے اوپر کام کریں، ان کی درسگاہ اس بات کو پھیلانے کے اوپر ہے. لہذا اگر آپ امام کی کسی بھی ایسی کتاب کو لینے جس میں امام کی روایتیں بیان ہو رہی ہوں، تو آپ مسلسل عقائد کی طرف اشارے دیکھیں گے. مثلا کتنی مفصل روایت ہمارے پاس وہ ہے جس کو ہم لوگ توحید مفضل کہتے ہیں. توحید مفضل، ایک صحابی امام کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مولا فلانی نے مجھ سے ایک سوال کیا، میں اس کو خدا کے ثبوت کے لیے جواب نہیں دے سکا. امام نے فرمایا تم کل آؤ میرے پاس، میں تمہیں ایک روایت بتاتا ہوں، تمہارے لیے خدا ثابت ہو جائے گا جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. روایت ارشاد فرمایا. کتنے ہی اعتراضات جو عقیدے کے اوپر ہو رہے ہیں، امام نے ان دس گاؤں کے ذریعے سے حل کیے عقیدے کے اوپر اعتراضات. پھر اخلاق کی تعمیر، مثلا ایک روایت جو آج ہی میں دیکھ رہا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تبرکاً امام کی تعلیمات میں سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلہ رحم کرو، مفہوماً یہ فرماتے ہیں صلہ رحم کرو، چونکہ اگر صلہ رحم کرو گے جو لوگ صلہ رحم کریں گے تو خدا ان کی عمریں بڑھا دے گا، ان کی دولت میں اضافہ کرے گا، اور یہ قانون ایسا ہے کہ حتیٰ اگر گناہگار بھی ہوئے تب بھی یہ ہوگا، حتیٰ اگر گناہگار ہوئے تب بھی یہ ہوگا. قانون کیا بیان ہو رہا ہے؟ فرمانا ہے صلہ رحم کرو. صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ مثلا رشتہ داروں کی خبر گیری کرو. ظاہر صلہ رحم میں سب سے بنیادی والدین، پھر بھائی بہن، اس کے بعد دوسرے اعزہ اقربا رشتہ دار. فرماتے ہیں صلہ رحم کرو، کیوں؟ فرمایا اس سے تمہاری عمریں بڑھیں گی اور تمہاری دولت میں اضافہ ہوگا. فرمایا جو یہ کام کرے گا خدا اس کو یہ دو چیزیں دے گا، گرچہ بعض چیزوں میں گناہگار ہو، گرچہ بعض چیزوں میں. یعنی اتنا قطعی قانون ہے کہ یہ ہوگا اگر کوئی اس کام کو انجام دے دے. آیا اس سے بڑھ کر اصول چاہیے ہمیں؟ اب دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اہل بیت نے فرمایا تمہیں دولت چاہیے، صلہ رحم کرو. تمہیں زندگی چاہیے، آپ اپنی زندگی کے ایک سال بڑھانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں؟ میڈیکل سائنسز میں بات کر رہا ہوں. مثلا فرض فرمائیے میرے دل کو ایک عارضہ لاحق ہوا اور مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے دل کی حالت یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے، 10 لاکھ روپے دو، ہم ایک آپریشن کریں گے، ایک سال اور زندہ رہ لو گے. دوں گا یا نہیں دوں گا؟ بس میں ہو تو ضرور دوں گا، مانگنا بھی پڑے تو شاید مانگ لوں گا کہ 10 لاکھ روپے کہیں سے مل جائیں، ایک سال اور زندگی گزاروں. روایت کہہ رہی ہے کسی کی عمر 3 سال رہتی ہے، صلہ رحم کرتا ہے خدا 30 سال کر دیتا ہے. یہ ماننے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ. یہ ہم کیوں نہیں مان لیتے؟ ہم میڈیکل سائنسز کے چھوٹے چھوٹے چٹکلے اور فارمولے سمجھنے کو تیار ہیں، اس پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، اور جو قطعی وحی سے حاصل ہوا ہوا معصوم علم ہے اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے فرمایا حسد نہیں کرو، اس سے تمہارا دل ختم ہو جائے گا. اگر آج کوئی ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے دیکھیں صاحب اگر آپ نے یہ آئل کھایا تو آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا اور اس سے آپ کا دل ختم ہو جائے گا، لہذا آپ یہ آئل نہیں کھائیے گا، میں کہتا ہوں ہاں بالکل صحیح، میں نہیں کھاؤں گا، مشکل ہوگی، ہاں مشکل ہوگی لیکن میں جھیل لوں گا. حسد چھوڑ دو تاکہ تمہارا دل صحیح رہے. یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ ہم دیکھیں گے کہ وہی اہداف جو ہم گھوم کر حاصل کرنا چاہتے ہیں اہل بیت نے سیدھی طریقے سے آسان راستے سے بیان کیے ہیں، وہ ہم نہیں لینا چاہ رہے. وہ کیا سکھا رہے تھے؟ بس اب یوں میں جملہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کہ بتائیں پیراسیٹامول کا عمل کیا ہے، کیمیکلز کا عمل کیا ہے، نہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس سے بڑے قوانین دے رہے ہیں وہ جن پر عمل زیادہ آسان ہے، اور ان کا نتیجہ اس پیراسیٹامول اور کیمیکل سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے عمل کر رہا ہے. ان کو کیوں نہیں لے رہے ہم لوگ؟ ہم مصنوعی علم کے اندر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جتنا ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سی اے اے سی سی اے اور ایم بی اے کرانے کے لیے، کاش اس سے آدھے بچے، آدھے تو چھوڑیے، صرف ایک چوتھائی بچے ہم چھٹے امام کی تعلیمات سمجھنے پہ لگا دیتے. آج میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی آ کر پوچھے میں آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بنوں یا کیا کروں، تو میں اسے کہتا ہوں تم فرض کرو آئی ٹی کے اسپیشلسٹ بن گئے تو تم کیا کرو گے؟ انفارمیشن کے فلو کے لیے بہت اچھا چینل بناؤ گے. وہ انفارمیشن کیا ہوگی جو فلو کر رہی ہوگی؟ اس میں بھی تمہاری کوئی دخالت ہوگی نہیں. آئی ٹی کا اسپیشلسٹ انفارمیشن نہیں دیتا ہے، انفارمیشن کے فلو کو مینٹین کرتا ہے. اس پہ کون سی انفارمیشن گھومے گی؟ ممکن ہے فحاشا کا کوئی چینل گھوم رہا ہو، ممکن ہے کچھ بے رب چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ادھر ادھر ہو رہی ہوں. آپ کا کوئی حصہ ہوگا اس کے اندر؟ ہاں اتنا حصہ ہوگا کہ آپ نے زمینہ بنایا جس کے اوپر یہ سب کام ہو رہے ہیں. تو بجائے یہ کہ آپ چینل بنانے والے بنے کہ جس کے اوپر الٹی سیدھی معلومات جائے، آپ اہل بیت کی معلومات سیکھ کر معلومات دینے والے کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا ممکن ہے کوئی کہے میں آئی ٹی میں جاؤں گا نا تو مجھے پیسہ ملے گا، اور اگر میں اس میں آیا تو پیسہ نہیں ملے گا. کیا یہ روایت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر تم خدا کی خاطر علم حاصل کرو گے تو خدا تمہارے رزق کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ بس ہمیں جو کچھ چاہیے ہے وہ اہل بیت کہہ رہے ہیں کسی اور راستے سے ملنا ہے تمہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم وہاں سے نہیں لیں گے، ہم وہاں سے لیں گے جہاں سے کفار نے بتایا، اور اس کے نتیجے میں کفار کے دس نگر ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی ذلتیں بھی برداشت کرتے ہیں لیکن چھٹے امام کی حل کی طرف نہیں جا رہے. اچھا اب اس بیریئر کو توڑنا کس نے؟ اب تو دنیا ایسی ہو گئی، سارا کا سارا ایسا ہو گیا، اب سوال یہ ایسا ہی رہنا ہے یا تبدیل کرنا ہے؟ اگر کہیں ایسے ہی رہنا ہے ذلت کا دور چلے گا. میں نہیں کہہ رہا ٹیکنالوجی نہیں لیں، بعد میں کوئی آ کے میرے پاس کہے گا آپ کی باتوں کے نتیجے میں تو ہم ٹیکنالوجی سے محروم رہ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ بچکانہ باتیں میں نہیں کہوں گا آپ سے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی سے بڑھ کر سائنسز ہیں، ہر ایک کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق توجہ دینی چاہیے. کون اس بیریئر کو توڑے گا؟ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا MIT اور یل یونیورسٹی کے اندر چھٹے امام کی روایتوں پہ کام ہوگا؟ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیمبرج اور آکسفورڈ نے آ کر چھٹے امام کی روایتوں پہ کام کرنا ہے؟ مثلا پاکستان کے اندر کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دارالعلوم کرنگی نے اور اورنگی نے آ کر چھٹے امام کی روایتوں پہ کام کرنا ہے؟ یہ توقع بھی نہیں رکھیے گا. ان کے تو کتابوں لکھنے والوں نے قسم کھا کر کتابیں لکھی ہیں کہ ہم قول الصادق نہیں لکھیں گے. کیوں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت چھٹے امام کی نہیں ہے؟ کیوں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر پانچویں امام کی کوئی روایت نہیں ہے؟ جبکہ زمانہ وہ زمانہ جب ان دونوں اماموں کی روایتیں پھیلی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر، اتفاقاً بھی کیوں نہیں آ گئیں؟ معاشرے میں ہزاروں روایتیں تھیں، لاکھوں روایتیں تھیں، ان لاکھوں روایتوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حصہ 50% سے زیادہ تھا. ان کتابوں کے اندر اس 50% میں سے 1% بھی نہیں ہے. صرف ایک وجہ سے کہ لکھنے والوں نے قسم کھا کے کتاب لکھی ہے کہ ہم اس میں ان دو اماموں کا نام نہیں آنے دیں گے. کوئی وجہ نہیں ہے ورنہ پھر کیا ان کے پاس قول الصادق قول الباقر کہنے والا کوئی آدمی نہیں آیا جن امام ابو حنیفہ کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ خود قول الصادق اور قول الباقر نہیں کہتے تھے؟ دو سال تک امام کے شاگرد رہنے والا اپنی زبان سے امام کی کوئی حدیث نہیں بولتا تھا؟ بولتا تھا تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں کیوں نہیں آئی؟ اس وجہ سے کہ عمدن اس کام کو کیا گیا کہ ان دو اماموں کی طرف سے آنے والی کوئی روایت شامل نہیں کی جائے گی. اب ہم توقع کریں کہ وہ لوگ کام کریں گے؟ وہ لوگ تو چھوڑیں گے بھی نہیں. پھر کس نے اس کام کو کرنا تھا؟ یہ کام ہم نے کرنا تھا. اور ہم کہاں بھیج گئے اپنے بچوں کو؟ ایم بی اے، اے سی سی اے، سی اے، آئی ٹی، ان طرف میں. اچھا اب مجھے جس بات کا ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں، شاید یہاں پر بھی موجود ہیں دو دو صاحبہ جو کہہ رہے ہیں کیا بیوقوفانہ باتیں، دنیا سے کاٹ کے کہیں اور بھیج دیں گے، یہ جنگلوں میں بھیج دیں گے، یہ کر دیں گے. نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اولویت طے کریں، حسب اولویت اپنے بچوں کو بھیجیں. معذرت کے ساتھ اس وقت ہم لوگوں کی صرف ایک اولویت ہے، کس فیلڈ میں پیسہ زیادہ ہے، کس فیلڈ میں شہرت زیادہ ہے. کوئی سیکنڈ پرائرٹی ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت. اگر ہم چھٹے امام کی درسگاہ سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی درسگاہ کچھ اور سکھا رہی ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے غلط کہا ہے، ہم ڈسکشن کے لیے تیار ہیں. ہم نے جو کچھ کہا ہے بغیر سوچے سمجھے، یوں آتے ہی کھڑے ہوتے ہی یوں سوچ کے نہیں کہا ہے، اس کے اوپر کافی محنت کی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن اگر کوئی ڈسکشن کرنا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم، بالکل تیار ہیں، علیحدہ سے بیٹھیں گے، بحث مباحثہ بھی کریں گے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر ہماری بات غلط ثابت ہوئی تو اسے غلطی کو قبول کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں ہم. ہمیں کوئی اس میں انعد نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے کہ نہیں اپنی بات ثابت کرنی. ہاں اگر کوئی ثابت کرتا کہ نہیں غلط بات، تو ٹھیک ہے، غلطی کو بھی قبول کریں گے. لیکن اس وقت یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس وقت یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم غلطی کر گئے ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ہم اس جال میں پھنس گئے ہیں جس میں اہل بیت کے دشمنوں نے ہمیں پھنسانا تھا. اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا جب امام فرما رہے تھے، اپنے علوم دے رہے تھے، دشمن کیا کوشش کر رہے تھے، لوگ ان کی درسگاہ میں نہ جائیں. کیوں؟ اگر ان کی درسگاہ میں گئے، ان کے علم سے متاثر ہو جائیں گے، ان کے پاس اپنے حل آ جائیں گے. وہ نہیں چاہتے تھے لوگ بے نیاز ہو جائیں، وہ نہیں چاہتے تھے. کبھی بھی کفر نہیں چاہے گا کہ ہم ان کے علوم سے بے نیاز ہوں. وہ ہمیشہ کوشش کریں گے، ہم ہمیشہ تڑپتے رہے ان کا ویزا لینے کے لیے، ان کی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے. وہ کبھی ہمیں ایسے مستقل علوم کی طرف نہیں بھیجیں گے جن سے ہم ان سے بے نیاز ہو جائیں. تو دشمن نے اس زمانے میں بھی کوشش یہی کی، اور جب اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو جاتے تھے تو اس کے بعد اہل بیت کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر مختلف ہینے بہانوں سے حملے ہوتے تھے، چاہنے والوں کو کہیں نہ کہیں مشکلات میں ڈالا جاتا تھا. اور وہ جو کچھ ابھی آپ نے مرثیہ کے اندر سنا کہ جب بنی عباس حکومت پر آ گئے 132 ہجرا میں، انہوں نے پہلے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو کسی اور طریقے سے اہل بیت سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور جب دیکھا کہ نہیں اس سازش میں کامیابی نصیب نہیں ہو رہی، تو پھر وہی دور شروع ہو گیا جو بنی امیہ کے زمانے میں تھا، یعنی تقیہ کا دور، اہل بیت پر سختیوں کا دور. ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ بھی چھٹے امام کی حیات طیبہ سے، کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں امام کی درسگاہ میں جاتا تھا اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ درسگاہ بند ہو گئی، امام نے تشریف لانا بند کر دیا، امام اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں امام تک کیسے پہنچوں. میرے اپنے یہ خیال ہے کہ یہ عادل عریب نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں سبزی فروش کا بھیس بدل کر امام کی گلی سے گزروں اور اس وقت امام سے پوچھوں. تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے سبزی فروش کا بھیس بدلا اور سبزی کو بیچتے ہوئے امام کے گھر کے نزدیک پہنچا، امام کے گھر پہ پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ایسے ظاہر کیا میں جیسے سبزی بھیجنا چاہتا ہوں، اور اپنا سوال آنے والے غلام یا کنیز کے حوالے کیا کہ وہ امام کے پاس جا کر اس کا جواب لے کر آئے. اس طریقے سے امام سے جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. یہ کس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں سٹے امام کی ساری زندگی تقیہ سے آ رہی تھی، اس میں تقیہ نہیں تھا، نہیں ایسا نہیں ہے. آخری زمانہ سختیوں کا زمانہ تھا، آخری چند سال پھر دوبارہ سختیوں کے سال تھے، اور وہ سختیوں کے سال پھر دوبارہ انہی مصیبتوں سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ چھٹے امام کے بارے میں حکام وقت کی رائے یہ بنی کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ امام کے وجود مقدس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ کہ امام کو زہر دیا گیا یا ائمہ اطہار علیہ السلام کو زہر دیا گیا، یہ زہر دینا کس بات کی علامت ہے؟ ایک دفعہ معاملہ شمشیر کا ہے، شمشیر استعمال ہوتی ہے، امام کو شہید کر دیا جاتا ہے. ایک دفعہ زہر دیا جاتا ہے اور زہر دینے کے بعد امام کا قاتل امام کے جنازے میں شرکت بھی کرتا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرے میں امام کے نام پر بہت عزت و احترام ہے. دشمن یہ اظہار نہیں کر سکتا کہ میں نے امام کو زہر دیا، دشمن یہ اظہار نہیں کر سکتا کہ میں امام کا دشمن ہوں. تو وہ ایک طرف سے پس پردہ امام کو زہر دیتا ہے، اور زہر دینے کے بعد خود امام کے امام علی مقام کے جنازے میں آ کر شرکت بھی کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس دھوکے میں مبتلا کرے کہ میں در حقیقت امام کا چاہنے والا ہوں. اور پھر گویا یہ سنت پڑ گئی کہ سید الشہداء کے بعد سے تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حکام وقت زہر دینے پر مجبور ہو گئے، پھر سامنے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ سید الشہداء نے اپنی اس شہادت کے ذریعے سے پوری دنیا کو سمجھا دیا کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا وہ یزید ہے، اور اولاد علی اس یزید کا مقابلہ ضرور کرے گی. یزید اتنا بدنام ہوا کہ سب سمجھ گئے کہ جو بھی اولاد حسین کے سامنے آئے گا وہ یزید کہلائے گا، اور کسی میں طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو یزید کہلائے، لہذا سب چھپ کر حملہ کرنا شروع ہو گئے، سب پسے پس چلے گئے اور زہر دینا شروع کر دیا. اب جب میں یہ ترتیب دیکھتا ہوں کہ کچھ آئمہ شمشیر سے شہید ہوئے ہیں اور کچھ آئمہ زہر سے شہید ہوئے ہیں، تو سلام ہوتا ہے امام امیر المومنین کی ذات اقدس کے اوپر کہ جن کے فرق کے اوپر، جن کے سر پہ شمشیر کی ضرب بھی لگی اور زہر بھی جسم میں سرایت کر گیا. گویا امام اول کا شمشیر اور زہر دونوں کو سہنا اس بات کی علامت تھی کہ میری کچھ اولادیں شمشیر لیں گی اور کچھ اولادیں زہر سے شہید ہوں گی. گویا امیر المومنین اپنی ساری اولادوں کی مصیبتوں کو خود اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری اولاد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد ایک موقع آتا ہے کہ زہر چھٹے امام کے وجود مقدس میں سرایت کر جاتا ہے، امام اپنے عائزہ اور اقربا کو آخری وقت میں اپنے نزدیک جمع کرتے ہیں، اور ایک نظر تمام عائزہ اور اقربا پر ڈالنے کے بعد اس موقع پر کوئی کہنے والا اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہے کہ مولا سلام ہو آپ کی ذات مقدس پر، آپ نے درگاہ قائم کی، آپ نے کفر کا مقابلہ کیا، آپ نے ظلم کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ظالموں نے آپ کے اوپر ستم کیا، آپ کو زہر دیا، لیکن کوئی دن سید الشہداء کا سا دن نہیں. کہ ایک موقع پر امام اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے اوپر نظر دوڑا رہے ہیں، لیکن اگر یہی لمحہ کوئی سید الشہداء کی زندگی کے اندر ڈھونڈے تو ایک خیمے کو دیکھے گا جس کے اندر سید الشہداء الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں اور بچے اور عورتیں جمع ہوئی ہوئی ہیں. کچھ عورتیں اور بچے چھٹے امام کے بستر کے ارد گرد بھی جمع ہیں، لیکن کتنا مختلف ہے یہ جمع ہونا اور اس خیمے کے اندر سید الشہداء کے اطراف میں جمع ہونا، اور بچوں کا یہ کہنا کہ چچا جان کس کے آسرے پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، جو پیغام چھٹے امام کی ذات مقدس کے ذریعے پہنچا ہے اس پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہماری اولادوں کو نسلاً بعد نسلاً چھٹے امام کے پیغام کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا کے کونے کونے تک اہل بیت کے پرچم کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالاخص مومنین عراق، مومنین ایران و لبنان و پاکستان، بالاخص
پارہ چنا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مومنین، اے پاک پروردگار جو حق محمد و آل محمد ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، اے پاک پروردگار قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آباد و انصار میں قرار فرما، اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔